مسند الیہ کے توابع کبھی کبھار لائے جاتے ہیں، ان توابع کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے وصف کے بارے میں پڑھا کہ کبھی کبھار مسند الیہ کا وصف لایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وصف اس کے معنی کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، یا وصف مخصص ہوتا ہے، مسند الیہ میں تخصیص پیدا کرتا ہے، یا وہ مدح کے لیے ذکر ہوتا ہے، یا ذم کے لیے، اور کبھی تاکید کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاکید کے نکات پڑھے آپ نے کہ تاکید مسند الیہ کی لائی جاتی ہے تقریر کے لیے، یعنی اس کو سامع کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے، یا مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے، یا غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لیے، یا عدم شمول کے وہم کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھار مسند الیہ کے لیے عطف بیان لایا جاتا ہے، عطف بیان اس کی وضاحت کے لیے، باسم مختصم بھی، ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو، جیسے قدیم صدیق کا خالد، تو صدیق کا معطوف علیہ ہے اور خالد اس کے لیے عطف بیان ہے، تو اس نے صدیق کے اندر وہی کئی احتمال تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ساتھی بکر مراد ہو، یا عمر مراد ہو، یا خالد مراد ہو، تو آگے خالد کے لفظ نے آ کر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ صدیق سے کون مراد ہے، خالد مراد ہے۔ تو صاحب کتاب نے کیا ذکر کیا بھائی، ماتن نے، کہ مسند الیہ کے لیے عطف بیان لایا جاتا ہے اس کی وضاحت کے لیے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسرے اسم کا اول سے زیادہ واضح ہونا ضروری ہے۔ اس تو علامہ طبطزانی نے اس کو رد کیا اور بتلایا کہ بھائی ضروری نہیں کہ ثانی اول سے زیادہ اوضح ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ملنے کی وجہ سے کیا حاصل ہو رہی ہو، توضیح حاصل ہو رہی ہو بھائی۔ اور دوسری بات مصنف نے کی تھی کہ اس میں مختص کے ساتھ لایا جاتا ہے عطف بیان کو، علامہ طبطزانی نے اس کو بھی رد کیا کہ اس میں مختص کے ساتھ ہی نہیں لایا جاتا، بلکہ کبھی غیر اس میں مختص کے ساتھ بھی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے کہا عطف بیان جو ہے کس لیے ہوگا، وضاحت کے لیے ہوگا، کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمیشہ وضاحت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ کبھی کبھار مدہ کے لیے بھی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ بھائی جواب ان تینوں کا کیا ہے، کہ مصنف نے جو بات کی وہ اکثر یا اغلبی ہے، کلی بات نہیں کی بھائی۔ اس کے بعد بدل کے نکات پڑے تھے کہ بدل کو لایا جاتا ہے زیادت تقریر کے لیے، کس کے لیے، زیادت تقریر کے لیے۔ یہاں پر بتلایا تھا علامہ طبطزانی نے آپ کو کہ یا تو یہ اضافت المصدر الی المفعول ہے، کیونکہ زیادت وہی صیغہ جو مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی حاصل بالمصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر زیادت کے وہی مصدری معنی مراد لیں تو پھر اس صورت میں اضافت ہے مصدر کی کس کی طرف، مفعول کی طرف۔ بھائی زیادتی کرنا، یہ زیادتی کرنا فعل کس کا ہے، متکلم کا، اور زیادتی کس چیز کی کر رہا ہے، تقریر کی بھائی، تو یہ کیا ہے، مفعول ہے۔ تو زیادتی تقریر، یہ اضافت ہوئی زیادت کی کس کی طرف، مفعول کی طرف۔ یا یہ زیادت جو ہے مصدر کے بجائے اس کو اگر حاصل مل مصدر بنائیں تو پھر اس صورت میں یہ اضافت بیانی ہوگی۔ اضافت بیانی وہ ہے جس میں مضاف الیہ بیان ہوا کرتا ہے مضاف کا، تو وہ زیادتی کیا چیز ہے، وہ زیادتی تقریر ہے بھائی، تو بدل لایا جاتا ہے زیادتی کے لیے، اور وہ زیادتی کیا ہے، تقریر ہے، تقریر۔ اور علامہ طبطزانی نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ صاحب مفتاح کی عادت ہے، وہ تفنن کرتے ہیں عبارت کے اندر۔ تفنن کا کیا معنی ہے، ایک ہی بات دو یا تین مرتبہ آئے تو اس کو ہر مرتبہ الگ انداز سے تعبیر کیا جائے، تو یہی بات تاکید کے اندر آئی تھی، تو وہاں انہوں نے صرف فلت تقریر کہا، اور یہاں بدل میں بھی وہی بات آئی تو پھر فلت زیادتی تقریر کہا، عبارت کو بدل دیا تھوڑا سا۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں یہ باریک نقطے سے خالی نہیں ہے، اور وہ نقطہ یہ کہ یہاں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ یہاں پر یہ تقریر جو ہے اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ زیادت ہے، زائد چیز ہے مولانا. کیا ہے؟ زیادتی تقریر. بتلا دیئے تقریر کیا ہے؟ زائد چیز ہے، کیونکہ بدل کو تقریر کے لیے نہیں لایا گیا. اصل مقصد تو یہ تھا کہ بدل ہی مقصود تھا، اس کو تو ذکر کرنا ہی تھا. مبدل منہ جو تھا اس کو تو بطور تمہید کے ویسے ہی ذکر کیا. آگے اصل مقصود کون ہے؟ بدل ہے، تو وہ تو مقصود ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا. ہاں تب عن تاکید بھی تقریر بھی آ گئی، اس لیے کہ ایک چیز جب پہلے ذکر ہو چکی اور دوبارہ ذکر ہو تو اس کی وجہ سے کیا آ جائے گی؟ زیادت تقریر حاصل ہو جائے گی بھائی. جبکہ تاکید کے اندر غرض ہی تقریر ہوا کرتی تھی بھائی. ایک لفظ کی آپ تاکید لاتے ہیں، وہاں غرض ہی کیا ہوا کرتی ہے؟ تقریر بھائی، اس کو پختہ کرنا. نحو جاءنی اخوک فی بدل اخوک زید فی بدل الکل. جیسے آپ جاءنی اخوک، تو اخوک یہ مبدل منہ ہوا اور زید اس سے کیا ہوا؟ بدل ہوا. تو یہ بدل الکل ہوا، کیونکہ جو اخوک کی ذات ہے زید کی بھی بعین ہی اسی ذات پر زید بھی دلالت کر رہا ہے بھائی. اور تو دیکھیے، ایک مرتبہ وہ ذات اخوکا کے ساتھ ذکر ہوئی اور دوسری مرتبہ زید کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوئی. تو دو مرتبہ جب ایک چیز ذکر ہو گئی تو کیا آ گئی؟ زیادت تقریر آ گئی. تو کہتے ہیں ویحصل التقریر بالتقریر، تو تقریر آ گئی کس کی وجہ سے؟ تکرار کی وجہ سے بھائی. وجاءنی القوم اکثرهم، یہ مولانا بدل الباز ہے بھائی. بدل ال بدل کی آپ نے چار قسمیں پڑھی بھائی. ایک بدل الکل ہے کہ جس میں ثانی کی ذات وہی بعین ہی وہی اول کی ذات ہوتی ہے. ایک بدل الباز ہے کہ جس میں ثانی اول کا کیا ہوتا ہے؟ باز ہوتا ہے، جز ہوتا ہے جی. تو جا ان القوم اکثرهم، آئی میرے پاس قوم یعنی ان کے اکثر آئے. تو یہ اکثرهم یہ بدل الباز ہے بھائی. القوم وہ تو صادق آ رہا تھا پورے ساری جماعت پر، اور اکثر کیا ہے؟ اس کا باز ہے بھائی. دیکھیے میں کہتا ہوں خامسہ والے، تو یہ اب سارے خامسہ والے ہیں، تو ان میں سے جو اکثر ہیں وہ بھی خامسہ میں شامل ہیں یا وہ خارج ہیں بھائی؟ وہ بھی، وہ جو اکثر ہیں کچھ کو نکال کر باقی سارے وہ بھی تو جز ہیں خامسہ والے میں، ان میں داخل ہیں بھائی. تو یہاں پر جب قوم کہا اس کے بعد تو یہ اکثر اس کا جز ہے مولانا. یہ بدل الباز ہوا. وَجَاءَنِ الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ وَصُلِبَ عَمْرٌ صَوْبُهُ، اور سلب کیا گیا، چھینا گیا عمر کو یعنی اس کے کپڑے کو. فی بدل الاشتمال، یہ کیا ہے مولانا؟ بدل اشتمال ہے. بدل اشتمال، بدل اشتمال اسے کہتے ہیں مولانا کہ بدل کی ذات متعلق ہو مبدل منہ کی ذات کے بھائی. بدل کی ذات کیا ہو؟ متعلق ہو بدل کی ذات کے، اور مبدل منہ میں اشارہ کچھ نہ کچھ اشارہ ہو رہا ہو بدل کی طرف. مبدل منہ میں اشارہ ہو رہا ہو بدل کی طرف. اشارہ ہو رہا ہو تو بدل الاشتمال مولانا وہ ہے کہ مبدل منہ محل نہیں ہوتا وقوع فعل اور قیام فعل کا. جی یہ تعریف لکھ لیجئے بھائی. بدل الاستعمال وہ ہے کہ جہاں مبدل منہ محل نہیں ہوتا محل نہیں ہوتا وقوع فعل کا، قیام فعل کا، وقوع فعل کا اور قیام فعل کا، ذہن منتظر رہتا ہے، ذہن منتظر رہتا ہے، بھائی آپ کیوں نہیں لکھ رہے بھائی جی، پینسل قلم کیوں نہیں آپ کے پاس؟ کیسے طالب علم ہو بھائی، کبھی ایسا طالب علم ہوتا ہے دیکھا ہے آپ نے جس کے پاس قلم ہی نہ ہو؟ قلم ہر وقت ہونا چاہیے بھائی، سبق کے علاوہ بھی قلم تو ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے جی. کیا لکھا آپ نے؟ بدل الاشتمال وہ ہوتا ہے کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل اور قیام فعل کا، ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ذکر ہو، کہ کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جو فعل کو قبول کرے، جو فعل کو قبول کرے، جو فعل کو قبول کرے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مبدل مین ہو بھائی، بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ کہ مبدل مین ہو محل نہیں ہوتا وقوع فعل اور قیام فعل کا، ذہن منتظر رہتا ہے بھائی کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جو وقوع فعل کو کیا کرے؟ قبول کرے. بھائی دیکھو مثال دیکھیے بھائی، وصولِ صلیبہ عامرن صوبہ چھینا گیا عمر. بھائی عمر محل ہے چھیننے کا؟ جی محل ہی نہیں. تو عمر کے آنے کے باوجود یہ صلیبہ کو فعل کو قبول ہی نہیں کر رہا، ذہن منتظر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا کلمہ ذکر ہو جو کیا کرے؟ اس فعل کو قبول کر لے. تو صوبہ آگے آ کر مولانا بدل الاستعمال بنے گا بھائی. وہ بیان التقریری فیہما، بھائی یہ بات تو واضح ہوئی کہ ایک بات انہوں نے ضابطہ کیا ذکر کیا بھائی، نقطہ کیا ہے؟ بدل کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ زیادت تقریر کے لیے. بھائی زیادت تقریر بدل الکل میں تو واضح ہے بھائی، ایک ہی چیز دو دفعہ ذکر ہوئی، پہلے ایک ذات اخوکا کے ساتھ ذکر ہوئی، پھر وہی ذات زید کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوئی، تو دو دفعہ ذکر ہوئی اور دو دفعہ ذکر ہونے سے کیا آ گئی؟ زیادت تقریر بھائی، زیادت تقریر آ گئی. لیکن یہ جاءن القوم اکثرهم، یہ بدل الباد کے اندر کیسے زیادت تقریر آئی؟ صلیب عامر صوبہ، یہاں پر زیادت تقریر کیسے آئی بھائی؟ یہاں تو ایک دفعہ قوم ذکر ہے تو دوسری مرتبہ اکثرهم ذکر ہے، تو اکثر تو ایک مرتبہ ذکر ہوا، اور صلیب عامر صوبہ یہاں بھی صوبہ تو ایک مرتبہ ذکر ہوا، تو پھر یہاں زیادت تقریر کیسے آئی بھائی؟ دو دفعہ چیز ذکر ہی نہیں ہوئی. اب علامہ طفتازانی آپ کو بتلائیں گے کہ ان میں بھی بھائی دیکھیے تقریر ہے بھائی، پختگی کس طرح ہے، دو مرتبہ ذکر ہو رہی ہیں. وہ بیان التقریر فیہما، اور بیان تقریر ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ ان المطبوع یشتمل علی التابع اجمالا، کہ مطبوع مشتمل ہوتا ہے تابع پر، کس طریقے پر؟ اجمالی طور پر. حتیٰ کانہ مذکور، گویا کہ وہی کیا ہے؟ گویا کہ وہ مذکور ہے. اما فی البعض فظاہر، بدل البعض کے اندر تو یہ بات ظاہر ہے بھائی. جب میں نے کہا جاءن القوم اکثرهم، اعتراض کیا پڑتا ہے؟ یہاں زیادہ تی تقریر کیسے آئی؟ اکثرهم تو ایک ہی مرتبہ ذکر ہے. علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں نہیں بھائی، ایک مرتبہ ذکر نہیں، یہی اکثر کیا ہے مولانا؟ قوم کا جز ہے. کیا ہے؟ قوم کے بعض ہے بھائی، قوم کا بعض. تو اب جب آپ نے القوم کہا تو اس میں اکثر آ گئے یا نہیں آئے بھائی؟ ان میں اکثر آ گئے، اجمالن آ گئے مولانا، تفصیل کے ساتھ تو نہیں آئے لیکن اجمالن، اجمالن آ گئے. جب ایک مرتبہ اجمالن آئے، دوسری مرتبہ تفصیلن آئے، تو کتنی دفعہ چیز ذکر ہوئی بھائی؟ دو مرتبہ ذکر ہوئی، تو کیا آ گئی؟ زیادت تقریر آ گئی بھائی. وَأَمَا فِي الْاِشْتِمَالِ، اور باقی بدل الاشتمال کے اندر بھئی، بھئی بدل الاشتمال صلب عمرٌ صوبہ، یہاں پر زیادہ سے تقریر کیسے آئی؟ کہتے ہیں بھئی یہاں پر وہ تعریف میں نے آپ کو لکھوائی بدل الاشتمال کی، بھئی جب میں نے کہا صلب عمرٌ، چھینا گیا عمر، عمر محل ہے چھیننے کا بھئی، عمر چھیننے کا محل ہی نہیں، تو جب عمر چھیننے کا محل ہی نہیں تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کوئی ایسا لفظ آئے جو کیا کرے، وقوع فعل کو، قیام فعل کو قبول کرے. تو جب میں نے عمرٌ کہا تو آگے آنے والے کلمے کی طرف اجمالاً اشارہ ہو گیا، کیونکہ یہ کلمہ تو وقوع فعل اور قیام فعل کو قبول جب نہیں کر رہا تو لازمی بات ہے آگے آنے والے کلمے کی طرف کیا ہو گیا، اشارہ ہو گیا کہ کوئی اور کلمہ آنا چاہیے جو کیا کرے، اس فعل کے قیام کو اور اس کے وقوع کو قبول کر لے. تو اجمالاً پہلے اشارہ آیا اور پھر آگے اس کا صراحتاً ذکر ہو گیا، تو کتنی دفعہ چیز آ گئی؟ دو مرتبہ آ گئی، اور اس کی وجہ سے کیا حاصل ہوئی؟ زیادہ سے تقریر حاصل ہوئی. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ وَأَمَّا فِي الْاِشْتِمَالِ، باقی بدل الاشتمال کے اندر، فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ، اس لیے اس کا معنی یہ ہے، اَنْ يَشْتَمِلَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ عَلَى الْبَدَلِ، کہ مبدل مِنْهُ مشتمل ہوتا ہے بدل پر. عَمْرٌ مشتمل ہے کس پر مولانا؟ صَوْبُهُ پر. لَاكَ اشْتِمَالِ الظَّرْفِ عَلَى الْمَظْرُوفِ، اس طرح نہیں جیسے ظرف مظروف پر مشتمل ہوتا ہے، برتن اپنے اندر والی چیز پر مشتمل ہوتا ہے، بل من حیث یکون مشعرن بہ اجمالاً، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اس کی خبر دے رہا ہے اجمالی طور پر. بھئی کیا کر رہا ہے؟ جب آپ نے کہا صلب عمرٌ تو عمر تو فعل کو قبول ہی نہیں کر رہا، تو اجمالاً اس نے خبر دے دی کہ آگے کیا آ رہا ہے، ایک اور کلمہ آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کرے، قبول کرے. تو اجمالی طور پر اس نے اس کی خبر دے دی متقاضیاً لہو، اور اس کا متقاضی ہوا، تقاضا کرنے والا ہوا، بوجہ ما، کسی نہ کسی درجے میں، بحیث تبقى النفس عند ذکر المبدل منہ، اس طور پر کہ نفس باقی رہتا ہے، عند ذکر المبدل منہ، مبدل منہ کے ذکر کے وقت. بھائی جب میں نے صلب عمرٌ کہا تو ذہن اب بھی کیا ہے، باقی ہے، متشوقتاً الى ذکرہ، اس حال میں کہ وہ بیتاب ہے اس کے ذکر کی طرف، منتظرتاً لہو، اور اس کا منتظر ہے. بھائی ذہن کیا ہے، ابھی بھی منتظر ہے کوئی ایسا لفظ ہے. وبالجملہ کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ یجب ان یکون المطبوع فیہ بحیث یطلق ویراد بہ التابع، کہ مطبوع کا اس کے اندر اس طور پر ہونا ضروری ہے کہ اس کا اطلاق کیا جائے اور ارادہ اس سے تابع کا ہو، ارادہ کس کا ہو؟ تابع کا ہو، یعنی وہ فعل کو قبول ہی نہ کرے. بھائی فعل کو اگر وہ فعل کو قبول کرے گا تو پھر اس کو بدل الاشتمال بنانا صحیح نہیں. جیسے مثلا اسی کی ایک اور مثال، میں کہتا ہوں اعجبنی زیدن، تعجب میں ڈالا مجھے زید نے. بھئی ذات زید کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی. معلوم ہوا یہ زید کا لفظ مولانا یہ محل نہیں ہے کس کا، قیام فعل کا. ذہن ابھی بھی منتظر ہے کوئی ایسی چیز ذکر ہو جو اس فعل کو کیا کر لے، قبول کر لے، کیونکہ کسی کی ذات، کسی من حیث ذات کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی، بلکہ اس کا کوئی فعل یا اس کا کوئی وصف دوسرے کو کیا کرتا ہے، تعجب کے اندر ڈالتا ہے. تو آگے میں نے پھر ذکر کر دیا علمہ، اعجبنی زیدن علمہ، تو زید کے آنے کے باوجود ذہن منتظر تھا کہ آگے کوئی اور کلمہ آئے جو اس اعجبنی کے فعل کو کیا کر لے، قبول کر لے. بھائی تو اس میں مطبوع کا اس طور پر ہونا ضروری ہے کہ اس کو بولا جائے اور ارادہ کس کا کیا جائے، تابع کا کیا جائے، یعنی تابع کی طرف ذہن منتظر رہے. نحو اعجبنی زیدن، جیسے آپ کہتے ہیں اعجبنی اذا اعجبک علمہ، جب کیا کرے مولانا، جب اس تعجب میں ڈالے آپ کو اس کا علم. بخلاف ضربت زیدن، آپ کہتے ہیں ضربت زیدن حمارہ، کیا بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ بدل الاشتمال؟ نہیں بھئی یہ بدل الاشتمال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ضربت زیدن آپ نے کہا، اور کیا زید ضرب کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بھئی زید تو کہ ہے محل ضرب، ہو سکتا ہے یہاں ذہن آگے کسی آنے والے کلمے کا منتظر نہیں رہتا. بخلاف ضربت زیدن، بخلاف ضربت زیدن کے اذا ضربت حمارہ، جب آپ نے اس کے حمار کی پٹائی کی ہو. وَلِحَاذَا صَرَّحُوا، اسی لئے علماء نے تصریح کی ہے، بِأَنَّ نَحْوَ جَاءَنِي زَيْدٌ أَخُوهُ بَدَلُ غَلَطٍ لَا بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ، کہ جَاءَنِي زَيْدٌ أَخُوهُ، یہ بدل الغلط ہے، بدل الاشتمال نہیں. جَاءَنِي زَيْدٌ أَخُوهُ، جَاءَنِي زَيْدٌ أَخُوهُ، تو یہاں دیکھئے مجیعت کا اسناد ہوا کس کی طرف؟ زید کی طرف. اور کیا مجیعت کو زید قبول کرتا، زید مجیعت کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بھئی زید مجیعت کو قبول کر رہا ہے. اب آگے ذہن منتظر ہے کسی اور کلمے کا؟ جب منتظر نہیں ہے تو آگے اخوہو کو بدل الاشتمال بنانا صحیح، بلکہ یہ بدل الغلط ہوگا. کیا ہوگا؟ بدل الغلط ہوگا. مولانا یہ دراصل اعتراض کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب پر بھئی، جنہوں نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ بدل الاشتمال قرار دیا ہے. علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں کہ یہ بدل الغلط ہے، بدل الاشتمال نہیں ہے بھئی. وَلِحَاذَا صَرَّحُوا، اور اسی وجہ سے تصریح کی ہے، بِأَنَّ نَحْوَ جَاءَنِي زَيْدٌ أَخُوهُ بَدَلُ غَلَطٍ لَا بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ، کہ جَاءَنِي زَيْدٌ أَخُوهُ بَدَلِ غَلَط ہے، بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ نہیں. کَمَا زَعَمَ بَعْضُ النُّحَاتِ، جیسے کہ بعض نحویوں نے گمان کیا ہے، یعنی علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعانے، ثم بدل البعض والاشتمال بل بدل الكل ايضا لا يخلو عن ايضاح وتفسير. جی یہاں سے پھر ایک متن پر ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی بدل البعض اور بدل الاشتمال بلکہ بدل الكل بھی وہ خالی نہیں ہے ایضاح و تفسیر سے. ان سے کیا ہو جاتی ہے؟ وضاحت ہو جاتی ہے، تفسیر ہو جاتی ہے. جب میں نے کہا جاءنی اخو کا زیدن، تو اخو کا کے بعد جب میں زید لایا تو اخو کا کی کیا ہو گئی؟ تفسیر ہو گئی، وضاحت ہو گئی. میں نے کہا جاءنی القوم اکثرهم، بھئی میں نے جب اکثرهم کہا تو القوم کی کیا ہو گئی؟ تفسیر ہو گئی کہ سارے نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہیں؟ اکثر مراد ہیں. صلب عامر صوبہ، جب میں نے عامر کے بعد صوبہ کہا تو تفسیر ہو گئی کہ عامر نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ اس کے کپڑے مراد ہیں. تو یہاں پر مولانا ان سب میں وضاحت بھی آ رہی ہے، تفسیر بھی آ رہی ہے. تو مصنف کو کہتے ہیں یوں کہنا چاہیے تھا فَلِزْيَادَتِ التَّقْرِيرِ وَلِيْزَاحِ، بدل کو کس لیے لائے جاتا ہے؟ زیادتِ تقریر اور ایزاح کے لیے بھئی. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَدَلِ الْغَلَطِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ. جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی بدل کی ایک اور چوتھی قسم بھی تو ہے بدل الغلط، اس کو تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا نا مصنف نے. تو جواب دے رہے ہیں علامہ تفتازانی کے بعد فصاحت کی چل رہی ہے مولانا، اور بدل الغلط کا سبب غلطی ہوتی ہے. بھئی آپ نے کہنا تھا زیدن، غلطی سے منہ سے عامرن نکل گیا، جاءنی عامرن، فوراً پھر کہتے ہیں زیدن، جاءنی عامرن زیدن، تو یہ کیا ہے مولانا؟ بدل الغلط ہے. اس کا سبب کیا بنا؟ غلطی بنا، غلطی. تو کہتے ہیں بھئی بدل الغلط کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ فصاحت کی بات چل رہی ہے اور فصاحت کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے بھئی. لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي فَصِحِ الْكَلَامِ، اس لئے کہ بدل الغلط کیا ہے؟ فصیح کلام میں واقع نہیں ہوتا بھئی. لیکن یاد رکھو مولانا بدل الغلط دو قسم پر ہے بھئی. ایک بدل الغلط وہ ہے جس کا سبب سبقت لسانی یا نسیان وغیرہ ہوتا ہے بھئی. آپ نے کہنا عمر تھا، غلطی سے منہ سے کیا نکل گیا؟ زید، جاءنی زیدن، پھر فوراً آپ کہتے ہیں عامرن بھئی، جاءنی زیدن عامرن، یہ اس کا سبب کیا بنا؟ سبقت لسانی یا نسیان اس کا سبب بنا. یہ تو فصیح کلام میں استعمال نہیں ہوتا بھئی. ہاں ایک اور بدل الغلط بھی ہے جس میں جان بوجھ کر کیا کیا جاتا ہے، ایک کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ گویا کہ آپ سے غلطی سے یہ کلمہ ذکر ہوا، آپ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ کلمہ غلطی سے ذکر ہوا، لیکن اصل مقصد وہاں ہوتا ہے ترقی من الادنا الى الاعلى. بھائی ادنا سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ کی طرف ترقی کرنا چاہتے ہیں مبالغہ کرنے کے لیے، اور اس قسم کا بدل الغلط فصیح کلام میں استعمال ہوتا ہے. بھائی مثلا آپ اپنے ممدوح کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کی تعریف کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جاءنی مثلا جاءنی بدرن شمسن، بھائی تو پہلے آپ نے بدر ذکر کیا چاند آیا، پھر فوراً شمس سورج ذکر کیا، بھائی تو بدر کو آپ نے یہ اب یہ بدل الغلط ہوا والا نا، کیا ہوا بدل الغلط، لیکن یہاں نسیان یا سبقت لسانی سے یہ غلطی نہیں ہوئی بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہے، کیونکہ آپ ترقی من الادنا الى الاعلی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو بدر قرار دیا پھر فوراً اس کو چھوڑا کہ نہیں بھائی بدر تو معمولی چیز ہے، کس کی طرف چلے گئے؟ شمس کے، یہ تو سورج ہے بھائی سورج، تو یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے. وَأَمَّا الْعَطْفُ أَيْ جَعْلُ الشَّيْءِ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ. جی توابع میں سے بھائی توابع کتنے ہیں بھائی؟ پانچ ہیں بھائی. وصف کے نکات بھی ذکر ہوئے، تاکید کے نکات بھی ذکر ہوئے، عطف بیان کے نکات بھی ذکر ہوئے، بدل کے نکات بھی ذکر ہوئے. اب مولانا پانچواں تابع رہ گیا معطوف بحرف. بھائی کبھی حرف عطف کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ عطف کیا کرتے ہیں بھائی؟ عطف کرتے ہیں. تو آپ یہ جو معطوف ہے یہ بھی تابع ہے، اس کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر، تو یہاں واو کے ذریعے آپ نے عطف کیا بھائی زید پر، اور زید چونکہ مرفوع ہے تو معطوف جو ہے اس کا تابع وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا بھائی، تو یہ بھی تابع ہوا کرتا ہے. آپ اس کے نکات بیان ہوں گے بھائی. اور حروف عطف دس ہیں بھائی، سب کے نکات باری باری یہ ذکر کریں گے کہ کس لیے واو وغیرہ، واو کو کس لیے لایا جائے گا، سما وغیرہ کو. جی دیکھیے بھائی وَأَمَّا الْعَطْفُ، اور باقی عطف جو ہے اَيْجَعَلُ الشَّئِ مَعْطُوفًا عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، یعنی کسی چیز کا عطف، کسی چیز کو معطوف کرنا مسند الیہ پر. فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، کس لیے کیا جاتا ہے مسند الیہ کی؟ تفصیل کے لیے، مختصر انسات کس کے؟ اختصار کے بھی، کہ کلام مختصر بھی رہے اور مسند الیہ کی تفصیل بھی ہو جائے. بھائی تفصیل مسند الیہ کا کیا معنی؟ تفصیل مسند الیہ کا یہ معنی کہ آپ مسند الیہ کے ہر فرد کو اس کے خاص نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مسند الیہ کے ہر فرد کو، بھائی آپ کے پاس زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے، اب اسی بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی رجلانی، میرے پاس دو آدمی آئے تھے، بات آپ کی اب بھی صحیح ہے، لیکن کیا مسند الیہ کی تفصیل ہوئی؟ ہر ایک کا پتہ چلا کہ وہ رجلان کون تھے بھائی؟ یہ پتہ نہیں. لیکن جب آپ نے کہا جاءنی زید و عمر، اب کیا آگئے مولانا؟ تفصیل ہے مسند الیہ، مسند الیہ کی تفصیل آگئی، اس کے ہر ایک کو اس کے خاص نام سے ذکر کر دیا کہ یہ دونوں افراد کیا ہیں میرے پاس آئے تھے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور اختصار بھی ہوا مولانا، اس کے بجائے جا کو، تو یہاں جا کو آپ ایک ہی مرتبہ لے کر آئے، اگر حرف عطف کے بغیر کہتے یا دو دفعہ لاتے تو پھر اختصار نہ ہوتا، جیسے جاءنی زید و جاءنی عمر. تو یہاں دیکھو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ مسند الیہ کی تفصیل ہے کہ آنے والے کون کون ہیں، زید بھی ہے اور عمر بھی ہے، لیکن اختصار نہیں ہے بھائی. فَلِتَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعَ اخْتِصَارِ النَّحْوِ جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ، آئے میرے پاس زید اور عمر. فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا لِلْفَاعِلِ بِأَنَّهُ زَيْدٌ وَعَمْرٌ، اس کے اندر جو ہے فاعل کی تفصیل ہے کہ وہ کون ہے بھئی، زید ہیں اور عامر ہیں، من غیر دلالت علی تفصیل. تو یہاں ہمارا نا مسند الیہ کی تفصیل ہے، مسند کی تفصیل نہیں، کیونکہ واو آیا اور واو کس لیے آیا کرتا ہے؟ جمع کے لیے، مطلق جمع کے لیے، یعنی آنے کے اندر یہ دونوں جمع ہیں، زید بھی آیا ہے اور عامر بھی آیا ہے، باقی تفصیل کچھ نہیں معلوم کہ دونوں اکٹھے آئے یا دونوں الگ الگ آئے، پہلے زید آیا بعد میں عامر آیا، یا پہلے عامر آیا بعد میں کون آیا؟ زید آیا. اور اگر ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا تو دوسرا اس کے فوراً بعد آیا یا کچھ تاخیر سے آیا، یہ کوئی چیز اس کے اندر ذکر نہیں. بس واو نے اتنا بتلا دیا کہ وہ مجیئت جو زید کے لیے ثابت ہے وہی مجیئت کس کے لیے ثابت ہے؟ عامر کے لیے. اب یہ تمام صورتوں کو شامل ہے، چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی یہ کلام صحیح، چاہے ایک زید پہلے آیا ہو عامر بعد میں آیا ہو پھر بھی یہ کلام صحیح، عامر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو پھر بھی یہ کلام صحیح، زید کے آتے ہی فوراً عامر آ گیا تھا پھر بھی یہ کلام صحیح، زید کے آنے کے ایک سال بعد عامر آیا پھر بھی یہ کلام صحیح، کیونکہ مجیئت دونوں کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ تو وہ نے صرف اتنا بتلایا کہ مجیئت میں یہ دونوں جمع ہیں، مجیئت میں یہ دونوں جمع ہیں بھائی. تو مسند الیہ کی تو تفصیل آئی واو کے ساتھ، لیکن مسند کی کوئی تفصیل نہیں آئی بھائی. تو اس کے اندر تفصیل ہے فاعل کی کہ وہ زید اور عامر ہیں، من غیر دلالت علی تفصیل الفعل، بغیر کسی دلالت کے فعل کی تفصیل پر، فعل کی کوئی تفصیل پر یہاں کوئی دلالت نہیں. بِأَنَّ اس صورت کے یہ تفصیل یوں ہوتی کہ بِأَنَّ الْمَجِئَيْنِ كَانَا مَعًا، کہ وہ دونوں کیسے آئے تھے؟ اکٹھے آئے تھے. او مترتبین، یا کیسے آئے تھے؟ ترتیب سے آئے تھے، ایک پہلے آیا تھا اور ایک بعد میں، اور پھر اس صورت میں مع مہلتین اور بلا مہلتین، یا مہلت کے ساتھ آئے تھے یا بغیر، اس بات کی کوئی تفصیل نہیں ہے. واحترز بقوله مع اختصار، اور احتراز کیا ماتن نے اپنے اس قول مع اختصار کے ساتھ، عن نحو جاءنی زید وجاءنی عمرو، جاءنی زید وجاءنی عمرو. تو دیکھو اس کے اندر بھی مسند الیہ کی تفصیل ہے لیکن اختصار نہیں ہے. دیکھا جاءنی دو دفعہ ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ اوپر والی مثال میں جاءنی ایک مرتبہ ذکر ہوا تھا. فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، اس لیے کہ اس میں بھی مسند الیہ کی تفصیل ہے. مَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَا فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، ساتھ اس کے کہ یہ پھر مسند الیہ کے عاطف کی قبیل سے بھی نہیں رہے گا بھائی، پھر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بَلْ مِنْ عَطْفِ الْجُمْلَةِ، کس قبیل سے ہو جائے گا؟ عطف الجملہ کی قبیل سے، ایک جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا. تو یہ تابع مسند الیہ کا نہ رہا، اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسند الیہ کے تابع کی، جس کا عطف مسند الیہ پر ہو. وَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ جَاءَنِي زَيْدٌ جَاءَنِي عَمْرٌ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. جی بعض علماء نے اور تقریر کی بھائی، علامہ طبتزانی نے کیا کہا؟ مَعَ اختصارٍ، اختصار کے ساتھ، اس کے ذریعے احتراز کیا، کس سے بھائی؟ جَاءَنِي زَيْدٌ وَجَاءَنِي عَمْرٌ، اس سے احتراز کیا. بس اور شارحین کہتے ہیں اس سے احتراز کیا، جا اوپر دیکھئے بھئی اگلے صفحے پر پہلی سطر میں ہے، جاءنی زیدن جاءنی عمرن، بغیر حرف عطف کے ذکر ہیں بھئی، اس سے احتراز کیا ہے. اس سے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا ہے بھئی. تو علامہ طبتزانی اس کو رد کریں گے کہ نہیں بھئی، کہ یہ احتراز ہے. مولانا بعض علماء نے کہا جاءنی زیدن جاءنی عمرن من غیر عطفن، بغیر کسی عطف کے. تو جب ہم نے کہا جاءنی زیدن وعمرن، اس کے اندر اختصار ہے. اگر اس کے بجائے یوں کہا جاتا جاءنی زیدن جاءنی عمرن بغیر حرف عطف کے، تو اس صورت میں کیا آتی؟ اختصار باقی نہ رہتا. تو یہ احتراز ہوا اس سے. مولانا علامہ طبتزانی کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ آپ کی بات صحیح نہیں، اس سے احتراز نہیں. فَلَيْسَ بِشَئِن، یہ کوئی چیز نہیں کہتے ہیں. اِذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، اس لیے کہ اس میں مسند الیہ کی تفصیل پر کوئی دلالت نہیں بل یحتمل ان یکون اضرابا عن الکلام الاول، بلکہ یہ احتمال ہے اس کے اندر کہ اس میں اضراب اعراض ہو، کس سے مولانا؟ جی پھر نہ ہو کلام اول سے، بھائی پھر نہ، بھائی آپ نے پہلے کہا جاءنی زیدن، پھر فوراً اعراض کیا، اس کو چھوڑ کر کہا جاءنی عمرن، بھائی جاءنی، بھائی آپ نے مجیئت عمر کو بیان کرنا تھا، پہلے غلطی سے کیا کر کہہ دیا آپ نے جاءنی زیدن، فوراً اس کو چھوڑ کر آپ نے کہا جاءنی عمرن، تو پہلے کلام کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو ذکر کیا، تو پہلا مسکوت عنہ کے حکم میں ہوا، کس کے حکم میں؟ اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں بھائی کہ وہ آیا ہے یا زید آیا ہے یا زید نہیں آیا، تو جب زید کے جب اس کے آنے میں اس کا آنا قطعی نہ رہا تو وہ مسند الیہ نہ رہا، جب مسند الیہ نہ رہا تو مسند الیہ صرف عمر بن گیا، کیا بن گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جب پہلے کو چھوڑ دیا تو اب زید جو پہلے کے اندر تھا وہ مسند الیہ رہا جی، اس کلام سے تو اعراض کر دیا، جب زید مسند الیہ نہ رہا تو مسند الیہ صرف کون ہوا؟ عمر، کون ہوا؟ تو یہاں پر مسند الیہ کی تفصیل ہے، مسند الیہ تو ایک ہی ہے، یہاں تو مسند الیہ کی تفصیل ہی نہیں ہے، تو یا اس سے احتراز کی بات صحیح نہیں بھائی، ہاں اگر یہاں مسند الیہ کی بھی تفصیل ہو اور یہاں واو کو مقدر مانا جائے پھر آپ کی بات صحیح بن جاتی ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی تو مسند الیہ کی انہوں نے کہا نا مسند الیہ کی بھی تفصیل ہو اور ساتھ کیا ہو؟ اختصار بھی ہو، تو علامہ طبطبانی نے کہا وہ جو میں نے مثال ذکر کی اس سے احتراز ہے، کیا مثال میں نے ذکر کی تھی؟ جانی زیدن و جانی، تو دیکھو وہاں بھی وہاں مسند الیہ کی تفصیل تھی البتہ اختصار نہیں تھا، یہاں پر تو مسند الیہ کی سرے سے تفصیل ہی نہیں ہے جی، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے اندر اضراب ہو عن الکام کلام الاول، کلام اول سے نص علیہ شیخ فی دلائل الاعجاز، تصریح کی ہے اس کی مولانا شیخ نے دلائل الاعجاز کے اندر، الشیخ کا لفظ مولانا جب بلاغت اور نحو کی کتابوں میں آ جائے تو اس سے مراد شیخ عبد القاہد جرجانی رحمہ اللہ ہوتے ہیں، او لتفصیل المسند، یا مولانا عطف کیا جاتا ہے بھائی مسند کی تفصیل کے لیے، عطف کس لیے کیا جاتا ہے؟ مسند کی تفصیل کے لیے، آگے متن میں ہے کذالک، اسی طرح یعنی اختصار کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اختصار کے ساتھ، میں نے کہا جاءنی زید فعمر، آیا میرے پاس کون؟ زید پھر عمر، تو فا آئی، اور فا کس لیے آیا کرتی ہے؟ تعقیب مال وصل کے لیے، بلا تراخی کے ہو دوسرا بھی آیا، یعنی زید آیا اور بغیر تراخی کے ہی فوراً کون آ گیا؟ عمر بھی آ گیا بھائی، عمر بھی آ گیا، تو یہاں دیکھو مسند کی تفصیل ہو گئی، کیا مسند کی کیا تفصیل ہوئی؟ کہ یہ مجیئت پہلے کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے، پھر کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر کے لیے، یا میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمر ثم بکر، آیا میرے پاس زید پھر عمر پھر بکر، تو یہاں یہ مجیئت جو مسند ہے اس کی تفصیل آئی کہ سب سے پہلے مجیئت کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے، پھر بغیر تراخی کے یہ مجیئت کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر کے لیے، پھر تراخی کے ساتھ یہ کس کے لیے ثابت ہے؟ بکر کے لیے، بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو دیکھو مسند کی تفصیل آئی بھائی، کس کی تفصیل آئی؟ مسند کی تفصیل آئی بھائی، اور اختصار بھی ہے بھائی، اختصار بھی ہے، اس کے بجائے اگر میں یوں کہتا جاءنی زید ثم بکر بعد سنتین، بھائی زید آیا پھر اس کے بعد بکر، کتنے عرصے کے بعد آیا؟ دو سال کے بعد، تو اب اس کے اندر اختصار نہ رہتا، اختصار نہ رہتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سما نے بھائی تراخی کے ساتھ ساتھ اختصار کا بھی فائدہ دیا بھائی، اول تفصیل المسند، یا مولانا عطف کیا جاتا ہے مسند کی تفصیل کے لیے، بانہ قد حصل، بی احد المذکورین، بھئی دیگر نسخوں میں من احد المذکورین موجود ہے، اور عبارت یوں صحیح بنتی ہے بھئی کہ حاصل ہو رہا ہے مسند، بھئی دیکھو میں نے کہا جاءنی زید فعمر، تو یہ مجیت پہلے کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ زید کو. پھر کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ عمر کو. یہی بات بیان کر رہے ہیں بِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ مِنْ أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ، کہ حاصل ہوئی ہے کس سے؟ دو مذکورین میں سے ایک کو کیا ہوئی ہے؟ یہ حاصل ہوئی ہے بھئی، تو یہ مجیت حاصل ہوئی ہے دو مذکورین میں سے ایک کو اولاً، وَعَنِ الْآخَرِ بَعْدَهُ، اور دوسرے کو بعد میں، مع مہلتن، جبکہ فا کے ساتھ ہو، اور بلا جی جبکہ سما کے ساتھ ہو، اور بلا مہلتن یا بغیر مہلت کے، جبکہ کس کے ساتھ عطف کیا جائے؟ فا کے ساتھ. تو یہ فا اور سما بتلائیں گے کہ مہلت کے ساتھ پہلے ایک کو حاصل ہوئی ہے یا بغیر مہلت کے بھائی. جی کذالک، اسی طرح تفصیل المسندی، کذالک اسی طرح. کیا معنی کذالک اسی طرح؟ کہتے ہیں ایما اختصار، اختصار کے ساتھ بھائی، جیسے وہ متن میں پہلے گزرا تھا. واحترز بذلك عن نحو جاءنی زید وعمر بعده بیوم، اور احتراز ہے اس کے ذریعے، اختصار کی جو قید لگائی، کذالک کی جو قید لگائی، وہ اس قسم کی مثال سے احتراز ہے. جاءنی زید وعمر، آیا میرے پاس زید اور عمر، بعده اس کے بعد، بیوم کتنے دن کے بعد؟ ایک دن کے بعد آیا، اور سنتین یا ایک سال کے بعد آیا بھائی، ایک سال کے بعد. تو دیکھو یہاں پر والا نا کیا ہے، تو مسند کی تفصیل کے اعتبار سے اختصار نہیں ہے والا نا، مسند کی تفصیل کے اعتبار سے اختصار نہیں ہے بھائی. دیکھو بعدہ بی یومن یا بعدہ بی سنتن، بڑی لمبی بات ہو گئی. تو اب اگر واو کے بجائے صرف سمئی کہہ دیا جاتا تو یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا بھائی کہ تراخی کے ساتھ آیا ہے. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، اور اس جیسی مثالوں سے احتراز کیا ہے. نَحْو جَعَنِ زَيْدٌ فَعَمْرٌ، آیا میرے پاس زید پھر عمر، یا مالانا او سُمَّ عَمْرٌ، جَعَنِ زَيْدٌ سُمَّ عَمْرٌ، آیا میرے پاس زید پھر کون آیا؟ عمر. او جان القوم حتى خالد، آئے میرے پاس قوم یہاں تک کہ کون آیا؟ خالد آیا بھائی. فالثلاثه تشترك في تفصيل المسند، تو یہ تین حروف فا ثم اور حتى یہ مشترک ہیں مولانا، شریک ہیں کس کے اندر؟ تفصیل مسند کے اندر یہ شریک ہیں بھائی. ان تینوں سے کیا آیا کرتی ہے؟ مسند کی تفصیل حاصل ہوتی ہے جی. الا ان الفا تدل على التعقيب من غير تراخ، مگر جو فا ہے وہ دلالت کرتی ہے تعقیب پر، من غیر تراخ، بغیر کسی تراخی کے. وسم على التراخی، اور سما کس پر دلالت کرتا ہے؟ تراخی پر دلالت کرتا ہے. وحتى، اور حتی اس بات پر کہ ان اجزاء ما قبلها مترتبه في ذهني، کہ ما قبل کے اجزاء مترتب ہیں ذہن کے اندر، ترتیب سے ہیں. من الاضعف الى الاقوى، اضعف سے کس کی طرف؟ اقوى کی طرف. او بالعکس، یا اس کا عکس ہے، یعنی اقوى سے کس کی طرف ہیں؟ اضعف. یاد رکھو مولانا تین حروف یہاں آپ نے پڑھے، فا ثم اور حتى. یاد رکھو فا بھی کس لیے آیا کرتا ہے؟ مسند کی تفصیل کے لیے. ثم بھی کس کی تفصیل کے لیے؟ مسند کی تفصیل کے لیے. اور حتى بھی کس کی تفصیل کے لیے؟ مسند کی تفصیل کے لیے. لیکن ان تینوں میں فرق، انہوں نے ایک فرق یہ ذکر کیا کہ فا کس لیے آئے گا؟ تعقیب مع الوصل کے لیے. اور ثم کس لیے آئے گا؟ تعقیب مع التراخی کے لیے. اور حتى کس لیے آئے گا؟ تعقیب کے لیے آئے گا. لیکن یہ تو فا اور سما کے اندر جو تعقیب ہے، ترتیب ہے، وہ خارج کے اندر ہوگی. کس کے اندر ہوگی؟ میں نے کہا جانی زید فعمر، معلوم ہوا مجیت پہلے زید کے لیے ثابت ہے، پھر اس کے بغیر تراخی کے، اس کے فوراً بعد کس کے لیے ثابت ہے؟ یہ خارج میں اس طرح ہے، مجیت پہلے زید، پہلے آیا زید اور پھر کون آیا؟ عمر. اور پھر میں کہتا ہوں جانی زید ثم عمر، یہاں پر بھی پہلے زید آیا اور پھر کچھ دیر کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. تو یہاں بھی جو تراخی ترتیب ہے وہ کس کے اندر ہے بھائی؟ خارج کے اندر ہے. لیکن حتیٰ کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ ذہن کے اندر ہوتی ہے, خارج میں ترتیب کا ہونا ضروری نہیں. میں کہتا ہوں جا انیل قوم میرے, یا میں کہتا ہوں میرے پاس مجاہدین آئے حتیٰ کہ خالد بھی آیا, خالد جو ان کا مثلا کمانڈر ان چیف ہے وہ بھی میرے پاس آیا بھائی. تو یہاں پر دیکھو اب یہ ضروری نہیں کہ مجاہدین پہلے آئے اور کمانڈر ان چیف بعد میں آئے بھائی, بلکہ میں نے ذہن کے اندر ترتیب دے دی خود مولانا اضعف سے اقوا کی طرف, کہ ان میں جو عام ہے مولانا جو کمانڈر وغیرہ نہیں وہ اضعف وہ بھی آئے, حتیٰ کہ جو ان میں سب سے قوی ہے کون؟ خالد, وہ بھی میرے پاس آیا. تو یہ ترتیب میں نے کس میں بنائی مولانا؟ ذہن کے اندر مولانا. تو پہلے میں نے ضعیف کی اضعف کی طرف کیا کیا؟ فعل کا اسناد کر کیا, اور پھر کس کی طرف کر دیا؟ اقوا کی طرف کر دیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو خارج کے اندر ترتیب ہونا ضروری نہیں, یہاں ذہن میں ترتیب ہے. ہاں خارج میں ترتیب ہو بھی سکتی ہے اور خارج میں ترتیب نہیں بھی ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلے آیا ہو, ہو سکتا ہے ساتھ ہی کے سب کے آیا ہو, ہو سکتا ہے وہ واقعی سب کے بعد آیا ہو. ہاں البتہ ترتیب ذہنی یہاں ضرور ہوگی بھائی, ترتیب ذہنی. یا مولانا اس کا عکس کرتے ہیں بھائی, میں کہتا ہوں جا ان القوم حتی خالد, میرے پاس قوم آئی یہاں تک کہ کون آیا؟ خالد بھائی. تو خالد ان میں نہایت ضعیف ہے, مثلا نابینا ہے, کیا ہے؟ کمزور ہے بھائی. بھائی میرے پاس دولت والے صحت والے سارے آئے یہاں تک کہ ان میں سب سے غریب اور کمزور اور ضعیف وہ خالد جو ہے وہ بھی میرے پاس. اب یہ ضروری نہیں کہ خالد سب کے آخر میں آیا ہو. ہاں ذہن میں میں نے ترتیب دے دیے اس قوم کے اجزاء کو مولانا, سب سے پہلے میں نے فعل کا اسناد کس کی طرف مان لیا؟ اقوا کی طرف. کس کی طرف؟ کہ اقوا تو آئے یہاں تک کہ سب سے جو ضعیف ہے اضعف جو ہے وہ بھی کیا ہے میرے پاس. تو یہ ترتیب کس میں بنائی میں نے مولانا؟ ذہن کے اندر ترتیب بنائی بھائی, سمجھ میں آیا؟ خارج میں اس ترتیب کا ہونا ضروری نہیں, ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی بھائی. تو یہ حتیٰ مولانا عموم کا فائدہ دیتا ہے, عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور اس میں جو حتیٰ عاطفہ ہے اس میں ما بعد کا ما قبل کا جز ہونا ضروری ہے, جو ما بعد ہو وہ ما قبل کا جز ہونا ضروری ہے. دیکھا تو جا ان القوم حتیٰ خالد, یہ خالد بھی کیا ہے مولانا؟ قوم کا جز ہے بھائی, قوم کا جز ہے. تو دیکھیے مثلا اور دیکھیے بھائی, تو عموم کا فائدہ دے رہا ہے, ساری قوم والے آئے یہاں تک کہ خالد بھی آیا, تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے حتی. سمجھ میں آیا؟ تو کبھی تو یہ ترتیب کے لیے آتا ہے, اور یہ ترتیب کہاں ہوگی؟ خارج میں ہوگی یا ذہن کے اندر بھائی؟ ذہن کے اندر. اور ذہن کے اندر پھر مولانا یا تو یہ اقوا سے اضعاف کی طرف ترتیب ہوگی, یا اضعاف سے کس کی طرف ترتیب ہوگی؟ اقوا کی طرف. مثلا میں کہتا ہوں جا مات الناس حتى الانبیاء, لوگ مر گئے یہاں تک کہ انبیاء کا بھی انتقال ہوا. اب آپ مجھے بتائیے بھائی کہ لوگوں کا انتقال پہلے ہوا انبیاء کا بعد میں, یا انبیاء کا بھی ساتھ ہی ہوا ہے بھائی؟ جی ساتھ ہی ہوا ہے انتقال, لیکن میں نے ذہن کے اندر ترتیب بنا لی, پہلے اضعف کی طرف موت کی نسبت کی, اور پھر کس کی طرف؟ اقوا کی طرف, اعلیٰ کی طرف فعل کی نسبت کی. تو یہ کیا ہے؟ ترتیب ذہن میں ہے, خارج کے اندر نہیں. یا مولانا اضعف سے اقوا سے اضعف کی طرف نسبت ہوگی, جیسے میں کہتا ہوں قدیم الحاج جو حت المشات, کہ حاجی آ گئے یہاں تک کہ جو پیدل چلنے والے تھے وہ بھی پہنچ گئے. تو سوار حاجی تو پہنچے ہی, تو پیدل جو تھے وہ بھی اب تک پہنچ چکے ہیں. تو یہاں پر بھی میں نے ترتیب بنائی, لیکن کس طرح؟ پہلے آنے کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اقوا کی طرف، پھر کس کی طرف کی؟ اضاف. تو یہ ترتیب میں نے ذہن میں بنائی، خارج میں ضروری نہیں کہ سوار پہلے پہنچے اور پیدل بعد میں. بھائی سمجھ میں آیا؟ سوار اور پیدل اکٹھے بھی پہنچ سکتے ہیں. بھائی تو کہتے ہیں مولانا فا دلالت کرتا ہے تعقیب پر بغیر تراخی اور مہلت کے، وسما علی تراخی اور سما تراخی پر، وحتی علی ان اجزاء ما قبلہا، اور حتی اس بات پر کہ اس کے ما قبل کے جو اجزاء ہیں، مترتبت فی الذہنی، وہ ذہن کے اندر مترتب ہیں، من الاضعف الی الاقوى، اضعف سے اقوا کی طرف، او بالعکس یا اس کا عکس ہے، اقوا سے کس کی طرف؟ اضعف کی طرف. فَمَعْنَا تَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ فِيهَا، تو تفصیل مسند کا معنی ان کے حتیٰ کے اندر یہ ہے کہ اَنْ يُعْتَبَرَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَتْبُوعِ اَوَّلًا، کہ یہاں پر مولانا مسند کا تعلق کس کے ساتھ؟ متبوع کے ساتھ. اولاً اس کا اعتبار کیا جائے. متبوع کون ہے بھائی؟ جَعَنِ الْقَوْمُ حَتَّى خَالِدٌ، قوم کیا ہے؟ متبوع، اور خالد کیا ہے؟ تابع. جی اول کو کہتے ہیں متبوع، میں نے بتایا تھا. ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ تابع کہتے ہیں. تو فعل کا تعلق پہلے متبوع یعنی قوم سے مانا جائے اولاً، وبالتابع ثانیاً، اور ثانیاً کس کے ساتھ مانا جائے؟ ثانیاً تابع کے ساتھ. بھائی من حیث انہ اقوى اجزاء المتبوع، اس حیثیت سے کہ یہ متبوع کا سب سے قوی جز ہے، سب سے اضعفها، یا اس کا عکس، یا اس اعتبار سے کہ یہ متبوع کا سب سے ضعیف جز ہے. ولا یشترط فیہ ترتیب الخارجی، اور اس کے اندر ترتیب خارجی کی شرط نہیں لگائی گئی. اس پر اب اشکال ذکر کریں گے. فَإِن قُلْتَ، بھئی انہوں نے کیا کہا؟ جی انہوں نے کیا بات کی؟ بھئی واو کے اندر تو ذکر کیا تھا کہ مسند الیہ کی تفصیل کے لیے آتا ہے، فا کے اندر اور ثم کے اندر، حتی کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا مسند کی تفصیل ہوتی ہے، حالانکہ مسند الیہ کی تفصیل بھی ساتھ ہو رہی ہے. میں نے کہا جاءنی زید فعمر، تو مسند الیہ کی بھی تفصیل آئی یا نہیں آئی؟ بھئی کہ دو افراد ہیں اور ایک زید ہے اور ایک عمر، تو مصنف کو یوں کہنا چاہیے تھا لِتَفْصِيلِهِمَا، بھئی مسند کی بھی تفصیل اور مسند الیہ کی بھی تفصیل، دونوں کو ذکر کرتے. انہوں نے صرف مسند کی تفصیل ذکر کیا. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِن قُلْتَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا تَفْصِيلٌ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، ان تینوں کے اندر مسند الیہ کی بھی تفصیل ہے. فَلِمَ لَمْ يَقُلْ أَوْ تَفْصِيلِهِمَا، تو مصنف نے تفصیلِهِمَا کیوں نہیں کہا؟ أَوْ تَفْصِيلِهِمَا مَعًا، یا دونوں کی اکٹھی تفصیل کے لیے آتا ہے. قُلْ، تو جواب دے رہے ہیں بھائی. قلت فرق بين، يا فرق بين ان يكون الشيء حاصلا من الشيء وبين ان يكون مقصودا منه، فرق کیا اس نے کہ ایک شے حاصل ہو کسی چیز سے بغیر ارادے کے، اور ایک چیز وہ جو کہ اسے مقصود ہو. بھئی فرق کرنے کے لیے مصنف نے کیا کیا؟ اس انداز کو اختیار کیا، بتلایا کہ جو چیز حاصل ہوگی وہ دو قسم پر ہے، یا تو حاصل ہوگی بلا قصد یا حاصل ہوگی بالقصد. بھئی تو یہاں پر مسند کی تفصیل بالقصد حاصل ہو رہی ہے، اور مسند الیہ کی تفصیل بلا قصد حاصل ہو رہی ہے. مثلا مولانا آپ کے ساتھی سامنے کھڑے ہیں، آپ نے نظر اٹھا کر زید کی طرف دیکھا، جب زید کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ والے نظر آئیں گے یا نہیں نظر آئیں گے؟ آپ کو ساتھ والے بھی نظر آئیں گے، لیکن زید کا دیکھنا ہے بالقصد اور باقیوں کا نظر آنا ہے بلا قصد. تو یہاں پر بھی اسی طرح مسند کی جو تفصیل حاصل ہو رہی ہے وہ بالقصد ہے، اور مسند الیہ کی جو تفصیل حاصل ہو رہی ہے وہ بلا قصد کے ہے. اسی فرق کو بتلانے کے لیے مصنف نے کیا کہا کہ یہ فا ثم حتی کس لیے آیا کرتے ہیں؟ مسند کی تفصیل کے لیے، مسند کی تفصیل یعنی مسند کی تفصیل بالقصد ہے، اور جو مسند الیہ کی تفصیل آ رہی ہے وہ بلا قصد ہے. فرق کرنے کے لیے کہ ایک شے حاصل من الشے ہو یعنی بغیر قصد کے، اور ایک شے جو ہے مقصود ہو اس سے ارادہ کیا جائے یعنی بالقصد حاصل ہو. وتفصيل المسند اليه في هذه الثلاثه وان كان حاصلا، اور مسند الیہ کی تفصیل بھی ان تینوں میں اگرچہ حاصل ہے، لیکن ليس العطف بهذه الثلاثه لاجله، لیکن عطف ان تینوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، یعنی مسند الیہ کی تفصیل کے لیے نہیں کیا جاتا. دیکھیے بھائی عجیب بات بتلا رہے ہیں، لأن الکلام اذا اشتمل على قید زائد على مجرد الاثبات اثبات او النفی فهو الغرض الخاص والمقصود الاصلی من الکلام. کہتے ہیں بھائی دیکھو، اس لیے کہ کلام جب مشتمل ہو ایک زائد قید پر، ایک کلام کے اندر یا تو صرف اثبات ہوگا یا صرف نفی ہوگی، زید قائم یا ما زید بقائم، تو یا تو ایک کلام میں صرف اثبات ہوگا یا صرف کیا ہوگی، لیکن اگر اس بات اور اس نفی پر کوئی زائد قید بھی ہو تو یاد رکھنا وہ قید غرض اصلی ہوگی. وہ قید کیا ہوگی؟ غرض اصلی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ مقصود اصلی ہوگی کلام سے بھائی. تو یہاں پر مولانا کیا کہا کہنے والے نے، جاءنی زیدن فامرون بھائی، تو یہ فا کیا ہے بھائی؟ اگر اس کے بجائے واو کہہ دیا جاتا تو مجیئت دونوں کے لیے ثابت ہوتی، صرف اس بات آتا، مجیئت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور مجیئت عمر کے لیے بھی، تو یہ تفصیل مسند الیہ ہو جاتی. لیکن یہاں پر فا ہے اور اس فا اس بات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی فائدہ دے رہا ہے. کیا؟ ترتیب کا. کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تو پہلے زید آیا اور پھر بغیر مہلت کے فوراً کون آیا؟ عمر آیا. تو یہ قید زائد ہوئی، ایک زائد فائدہ ہوا، اور جو کلام کے اندر کلام میں جب وہ زائد فائدہ آ جائے تو وہ اس کلام کی کیا ہوتی ہے؟ غرض ہے. گویا آپ کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ مجیئت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور مجیئت کس کے لیے بھی ثابت ہے؟ عمر کے لیے بھی ثابت ہے. اب میں نے آپ کو صرف یہ بتلانے کے لیے یہ کلام ذکر کیا ہے کہ پہلے زید آیا اور اس کے فوراً بعد کون آیا ہے؟ عمر آیا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لِأَنَّ الْكَلَامَ اِذَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ قَيْدٍ عَلَىٰ قَيْدٍ، اس لیے کہ جب کلام مشتمل ہو کسی ایسی قید پر، زائدٍ عَلَىٰ مُجَرَّدِ الْإِثْبَاتِ اَوِ النَّفِي، جو زائد ہو محض اس بات اور محض نفی پر، فَهُوَ الْغَرْضُ الْخَاصُ وَالْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنَ الْكَلَامِ، تو وہ غرض خاص ہے اور مقصود اصلی ہے کلام سے. ففی هذه الامثله تفصيل المسند اليه، ان مثالوں کے اندر مسند الیہ کی بھی تفصیل ہے. کانہ، پس ان مثالوں کے اندر مسند الیہ کی جو تفصیل ہے، کانہ امر کان معلوما، یہ گویا ایسی چیز ہے جو پہلے سے آپ کو، یہ ایسا امر ہے جو آپ کو گویا پہلے سے معلوم تھا. وانما سیق الکلام لبیان ان مجیء احدہما کان بعد الاخر، اور یہ گویا کلام اسی لیے چلایا گیا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ ان میں سے ایک کا آنا دوسرے کے بعد ہے، دوسرے کے بعد ہے. گویا تو یہ آنا تو آپ کو پہلے سے پتا تھا، لیکن یہ کلام کس لیے چلایا گیا؟ اس زائد فائدے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے. پہلے زید آیا تھا اور پھر کون آیا؟ عمر آیا. فلیتامل، پس چاہیے کہ غور و فکر کرے. سمجھ میں آئے؟ وہاں تو یہ اس لیے فلیتامل کہا کہ یہ قانون کلی نہیں ہے، اغلبی ہے مولانا. وَهَذَا الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ، اور یہ بحث ان ابحاق میں سے ہیں جن کو لے کر آئے ہیں شیخ عبد القاہد دلائل الاعجاز کے اندر. وَوَصَّى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ، اور وصیت فرمائی ہے اس کی حفاظت کرنے کی، اس پر توجہ دینے کی. انہوں نے کیا کیا؟ اس پر توجہ دینے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی، اسے محفوظ کرنے کی. جی چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.